الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام راء نور بإذن ربهم إلى صراط العزيز له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. جما عزت مند حاضرین ونو دا یو څو لمحې مونږ د خدای کور کې په دې نیت کینو چې الله د الله دی کتاب د یو څو آیتونو په مطلب ځان پوه کړو، چې رب العزت ما او تاسو له توفیق د عمل راکړي او زموږ ذریعه د نجات وکړي. عزت مند د رب العزت و دیر احسانی کے سنگ کے دخلائے دو احسان زمون پیدائش دے کہ منگے دنش میں بغیر دو سبب نہ پیدا کری. دیر سی دنا نشتی او جو دخلائے فضل اغیطہ ملے برابر شدے، مگر اللہ بلو احسانات کے یو لو احسان دا دے کہ منگے دنش نشت کریو او من لئے اسباب دا فهم دا پویدلو داوریدلو او دا فکر تدبر ما دائرہ کرده دا دا خدا دیر احسان دے. لیکن سرد دے دو احسان نا یو بل دو احسان دے چی او قیمتی شے من طول اتاس در کرده تدا دے قیمت دا دنیا طول سراو سپین نشی پورا کونے پچھلے آگا پا قیمت خرسے دے دا آگا ما ذرہ ذرہ پورن رکو بانے خرسے دے شا دا دا اللہ دو احسان دے چنگے قیمتی شہر آخر دے چاہے تا عمر ہوئی. پچھلے عمر خرسی گی نو بادشاہان یو یو سکنڈ پکلونا رستے شی نو دخلائے دو احسان دا دے چی دا عمر بادشاہ و بدا آدھی و بری طور روار کرے نبیالو احسان دارے چی داغی قیمت ندے گردولے دا خرص ندے گردولے کچھلے دا خرص شوے نو غریب کو با دا خل عمر سے ایسا خام خواہ حرص ہولا او اگا پو ارگون بانے خرصے دیشتا تو من بانے چی اللہ سن فضل احسان کردے چی من لے وجود را کردے رہے نو داویں گی رب العزت پر من بل احسان کردے چی من لے عمر عجیب را کردے رہے اور عمر قیمتی شہر دارے سے انتہاد قیمت نشتے رہے لبرین احسان در رب العزت من پید دے ہدایت کرے گئے چلا قیمتی عمر من کو سفر کی دا سورا نادانی و بے وکفتیاں بھئی یو سرے یو لال یو منغلر آ پلکون روپے واخری اور بازار تلار شو یو گنگوٹ پی واخری دا دا سورہ کا مخلطوب دے چی قیمتی شہر رب العزت ور کرے ہو او اگا قیمتی شہر پر گنگوٹ خرص کر بلکہ اگا قیمتی شہر پر زارو خرص کر زان لے زار پر وارستا نظر دین زیادت ناشدی بسی اگا دیر احسانات تر رب العزت چی وجودی ور کرے ہو عمری ور کرے ہو او قیمتی شہر ور کرے ہو نو دانا دان پلگید نو پا قیمتی شہر دری یو بوٹ واغستا یا دا زهر یو پیلے واغستا نو دینا زیاد بی حقوق دنیا کشتے نو دا اللہ احسان دے چی منگ تے دا عمر قیمت ام پھیلے دے چی پدی بدا سی او شیخ لئی یا گا بدنو قیمت دی نو دی عمر مقصد منتا پھیلے دے اگر مقصد کی منگ تے دے بیان کرے دے چی دا شیخ تا واغست پا پل جون کے نو تا دا عمر رم قیمتی شی واغستا او بیا دور اگر احسان کرے دے جہاں خوجن منتا پدا سے مخلوق کرے رہا یہ دا ٹوری دنیا منلشی وی رشتی وی اور دا ٹوری دنیا رہنما و مقتدا گردی دلیو انبیاء علیہ مصرات و سلام ہر زمانہ کی ہر قوم تا وی پیغمبر را لے گو اور وی پیغمبر تا وی رہی جی مخلوق تو آیا کہ خفل عمر پدیشی صرف کی اور دا عمر قیمت دادا کی او اللہ رسول پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہو لے گا او کتاب ورکو بہتر دی کتاب انو او اگا دا سی کتاب چی دنیا کے ٹول کتاب انو سورا چی پر سورا انبیاء علیہ السلام راہو لیو نو اگا ٹولی پر دی یو کتاب کے راجع مکر فیہا کتب القیمہ پر دی کتاب کے اگا مضبوط بہترین جماعت چی ہو نداغی جماعت بیان دے کتب قیمہ رب العزت احسانات تھے لو احسان دارے چیئے منتا عمر رات وجود رات اور دو عمر از وجود نے پس منتا پیغمبر راولے گا زما پا خیال تاس و اکثر حضرات پا پختو و سم پوئی گی نوزبو پا دو وان بہتر ہے بہتر بلکل رب العزت کے بہتر احسانات تھے سب سے بہتر احسان یہ احسان ہے کہ ہم کو رب العزت نے آدم محض سے فنا سے وجود دیا اور وجود کے ساتھ رب العزت نے ہمیں عمر دے دیا جس کی قیمت دنیا کے سونا اور چاندی دنیا کے کروڑوں لاکھوں روپے ادا نہیں کر سکتی اور پھر رب العزت کا احسان دیکھیے کہ اس نے ہمیں وہ مقصد بتلایا جو عمر سے بھی بہتر ہے اور وہ مقصد ایسے انسانوں سے ایسے رہبروں سے بتلایا جو تمام دنیا میں مسلم اور برگزیدہ اور سچے تھے جن کا سردار اور امیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت نے آپ کو بھیج دیا آپ کو کتاب دیا اور اسی کتاب میں انسان کی پیدائش کی اصل مقصد کو واضح کر دیا کہ تم کس لیے پیدا ہو گئے ہو اور تمہاری عمر کی قیمت کیا ہے. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور قرآن کا بیان ایک انسان چھوڑتا ہے اور اصل مقصد چھوڑتا ہے اور وہ اس جس قیمت چیز کو جو اس کا عمر ہے ایک معمولی چیز پر صرف کرتا ہے تو یہ اس کی نہایت بے وقوفی اور نادانی ہے. میرے بھائیوں کو اصل مقصد قرآن نے واضح کیا ہے 24 پارے میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ عبادت کرے. جامی نے نفات الانس میں فرمایا ہے لا متالیل یا بدون راداد یا کلون رانتر ستانیاد. رب العزت نے تمہاری پیدائش کی حکمت یا بدون فرمایا اور رب العزت نے تمہاری پیدائش کی حکمت یا کلون نہیں فرمایا کہ تم کہو پیو جیو اور کماؤ. یہ نہیں بیان کیا ہے قرآن نے کسی جگہ کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم کا اور پیو اور جائیداد خریدو اور عیش عشرت دنیا میں کرو بلکہ تمہاری پیدائش کی حکمت صرف ایک چیز بتلا ہے یاد دیجیے تم کو اس واسطے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. تو اس عبادت کے مقصد میں تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ معبود کون ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کی خوشنودی کے طریقے، اس کے عبادت کے طریقے کیا ہوں گے، اور تیسرا اس کا انجام کیا ہوگا. جب ایک انسان اپنی رب کی عبادت کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور جب ایک انسان نافرمانی کرے اپنے رب کا تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو تین چیزیں ہیں ہر انسان کے لیے کہ سوچے سمجھے اور فکر کرے کہ میں اپنے رب کو کس طرح خوشحال کروں اور میں کس طرح عبادت کروں. تو بھائیو عبادت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، اور نہ اس میں عقل کا کوئی دخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے رب العزت کو نہیں دیکھا ہے. تو جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا رب کس طریقے سے خوش ہوگا اور کس طریقے سے ناراض ہوگا. تو رب العزت کا احسان دیکھو کہ اسے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور کتابیں ان کو دے دی، اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ طریقے میری خوشنودی کی ہے. اور سب سے بہتر قرآن، سب سے بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابوں میں بہتر قرآن کریم. تو اس کتاب میں ہم کو سکھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور تمہارا ارادہ نجات کا ہے تو اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو سیکھو اور اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو. اور اگر تمہارا مقصد کوئی اور چیز ہے تو وہ تمہارا مرضی. میں نے جس آیت کو پڑھا ہے سورۃ ابراہیم کا، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، ہلاکت ہے ان منکروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے پسند کیا، پیار کیا اس دنیا کو، علی الآخرہ، اس چیز پر جس سے آخرت کا نجات مل سکتا ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اسی کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کے عیش و عشرت میں لگے رہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اور اپنے عزیز کے لیے، اور تم میں سے کون ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں مال اکٹھا کروں تاکہ میرا عزیز بھائی، میرا چچرداد بھائی اس کو کھا لے. تو صحابہ نے کہا کوئی ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں مال اکٹھا کروں اور کماؤں اور وہ میرا چچازاد بھائی یا دور کا رشتہ والا کھا لے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا مال کون لے لے گا، وہ تمہارے پیچھے جو تمہارے اولاد ہیں وہ بھی تمہارے چچازاد بھائی ہیں، تمہارے کام پہ تو نہیں آیا. تو تم سارے عمر، تمام عمر لگے رہتے ہو اور اکٹھا کرتے ہو اپنی کے لیے، اپنے لیے تو اکٹھا نہیں کرتے ہو، تم تو عزیزوں کے لیے اکٹھا کرتے ہو. تو تم وہ چیز کماؤ جو تمہارے کام پہ آ جائے اور وہ ہے دین. تو میرا مطلب یہی تھا کہ عمر سب سے بہتر چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، جیسا کہ انسان کی وجود کی قیمت نہیں. اگر ایک آدمی نہایت مالدار اور امیر ہے اور اس کا لڑکا نہیں، اگر وہ کروڑوں روپیہ دے دے تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ صرف رب العزت کا احسان ہے، جس کو دے دے تو دیتا ہے، جس کو نہ دے تو نہیں دے سکتا، اور کوئی نہیں دے سکتا. تو میرے بھائیو اپنی عمر کو اس کام پہ لگاؤ، اس عمر سے وہ چیز حاصل کرو جو اسی بھی بہتر ہو، اور اس سے بہتر ہے العبادت للہ وحدہ. ہر پیغمبر اسی مسئلہ پر بھیجا گیا تھا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے مگر اسی مسئلے پر کہ لوگوں کو سمجھائے کہ لا الہ الا اللہ، اور اس پہ سمجھائے فاعبدون. ہمارے ایمان کے دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ دو چیزیں دل میں آ جائے تو انسان مومن بن سکتا ہے. اور اس کے بعد اعمال ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، یہ اعمال ہیں. یہ اعمال تب پائیدار ہو سکتے ہیں، تب سودمند ہو سکتے ہیں جب دل میں ایمان ہو. اور قرآن نے اس کو شرط کے ساتھ لایا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیک عمل کرے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی حج سودمند نہیں، کوئی نماز فائدہ مند نہیں. ابو جہل کی حاجی کا گزشتہ سال حجاج کرام کوئی کفن لیتے تھے اور کوئی ابھی زمزم بھر دیتے، تو میں نے ایک حاجی سے پوچھا کہ بھائی تم یہ چیز جو لے جاتے ہو یہ بتلاؤ کہ ابو جہل تمام عمر کیا چیز پیتا رہا؟ مکے میں تو اور پانی نہیں ہے، صرف زمزم تھا. ابھی سلطان نے کچھ باہر سے نہر لائے ہیں لیکن اسی زمانے میں تو صرف ابھی زمزم تھا. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، عمر بھر ابو جہل نے سوائے ابھی زمزم کے اور پانی نہیں پیا تھا، اور کفار مکہ اپنے مردوں کو غسل بھی دیا کرتے تھے، تو تمہیں پتہ ہے کہ ابو جہل کو غسل ابھی زمزم سے دیا تھا. کہ جو شخص عمر پر ابھی زمزم پیتا ہے اور ابھی زمزم سے اس کو غسل دیا جاتا ہے تو کیا اس کی مغفرت ہو گئی؟ اور اس نے حج بھی کیے، قریباً 50-52 حج بھی کیے تھے، اس میں ایک چیز نہیں تھا جس کو ایمان کہتا ہے. اگر یہ چیز دل میں ہے تو حج بھی سود مند، نماز بھی فائدہ مند، زکوٰۃ بھی عمل صالح. اور اگر دل میں ایمان نہیں تو میرے بھائی یہ کوئی چیز سود مند فائدہ مند نہیں رہ سکتا. تو پہلے تم سوچو، حجاج جاتے ہیں تو کہتے ہیں لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گزشتہ سال شیخ الحرم نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا تقریر تو آخری مرتبہ کر لو، کیونکہ حجاج رخصت ہوتے ہیں. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم دور ملک سے آئے ہیں اور ہم نے سفر طے کیا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں، جو مرکز ہے ایمان اور توحید کا، تاکہ ہم یہاں وہ نظارہ دیکھیں اور ہم اس اپنے ایمان کا جگہ یہاں بلند کریں. تو حاجی لوگ کہتے ہیں لبیک، لبا یا لبو بمانے میں ٹھہرا ہوں، تمہارے مکان پہ نہیں جاتا جب تک تو مجھے معاف نہ کرو گے، اور اس اقرار سے میں ٹھہرا ہوں کہ لا شریک کرا تھا. میں یہ اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی سانجا حصہ دار نہیں ہے، اس اقرار سے میں یہاں آیا ہوں. ہم مسجد میں آئے ہیں اس اقرار سے، ایاک نعبد وایاک نستعین، العون والاستعانۃ بینہما فرق. ابو منصور ماتریدی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، عون تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے تحت تم ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور استعانت ظاہری سبب نہیں ہے اور تم عقیدہ رکھتے ہو کہ میری امداد کرو، اس کو کہتے ہیں استعانت. میں اس سے امداد مانگتا ہوں. انسان تو امداد کرتا ہے اسباب کے تحت، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے. لیکن ایک ایسی ذات بھی ہے جو بغیر کان کے سب کچھ سنتا ہے اور بغیر آنکھوں کے سب کچھ دیکھتا ہے اور بغیر ہاتھوں کے جس کو چاہے پکڑتا ہے اور امداد دیتا ہے اور بغیر پاؤں کے ہر جگہ موجود ہے. اس کا نام ہے اللہ. اللہ اور عبد کا یہ فرق ہے، عبد اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے. آنکھیں بند کریں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، حال ہو تو کوئی چیز نہیں سن سکتا، پاؤں نہ ہو تو چل سکتا نہیں، ہاتھ نہ ہو تو پکڑ سکتا نہیں. اور قرآن نے سورۃ اعراف میں جب مشرکین پہ رد کرتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم بلاتے ہو ان کے تو نہ کان ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ ہاتھ ہیں, تو تم جو ان کو پکارتے ہو وہ تمہارے انداز کیسے کریں گے؟ وہ ذات جو بغیر کانوں کے سنتا ہے وہ تو ایک ہی اللہ ہے, اور بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے وہ تو ایک ہی اللہ ہے, اور جن کو تم پکارتے ہو اور ان سے امداد مانگتے ہو, الہم ارجن یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو تو دوڑ کے آتے ہیں پاؤں کے ساتھ, ام لہم ایدین یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو تو ہاتھ لمبا کر سکتے ہیں, ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کے آنکھیں ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں, ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہے تمہاری پکار کو سنتے ہیں, قل ادعوا شرکاءکم, کہہ دو اے پیغمبر اچھا پکارو ان کو جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں سانجے کر دیے ہیں, ثم کیدونی, پھر میری ہلاکت کی تدبیر کرو کیونکہ میں تو نہیں مانتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کوئی نہیں آ سکتا کوئی نہیں سن سکتا, اور اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ سن سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اور امداد کر سکتے ہیں تو اچھا ان کو پکارو کہ محمد رسول اللہ تمہیں نہیں مانتا, ثم کیدونی, تم سب میری ہلاکت کی تدبیر کرو, فلا تنذرون, اور یقیناً مہلت مت کرو, مجھے مہلت نہ دو, کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان بغیر اللہ کے نہیں ہے, بندہ تو اسباب استعمال کر سکتا ہے لیکن حاجت پورا کرنے والا حاجت سر کرنے والا ایک اللہ ہے, ڈاکٹر اسپیشلسٹ ایم بی بی ایس دوائی دے سکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, اگر شفا ہوتا اس کے ہاتھ میں تو بڑے بڑے بادشاہ کیوں مر جاتے تھے, دولت مند تمہیں دولت دے سکتا ہے لیکن تمہارا حاجت پورا نہیں کر سکتا, شاید دولت تم سے گم ہو جائے, تم پہ بیماری آ جائے تو دولت کیا فائدہ دے دے گا, دولت مند مالدار اور اللہ کے نیک مندے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, فائدہ دینے والا ایک اللہ ہے. آپ لوگ 32 رکعت پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں یا کنستعین پڑھتے ہیں, ویسے ہی آپ لوگ قل ہو تو پڑھتے ہیں اللہ الصمد, تو صمد کا مطلب ہے اللہ ہی حاجت سر کرنے والا ہے, صمد ما یصمد الیہ الحوائج, صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنا درد مصیبت اور اپنا تکلیف اس سے پورا کرے. ابھی اگر تم کسی زیارت سے اپنا حاجت پورا کرتے ہو تو تمہارا صمد ہو گیا, اگر تم کسی پتھر سے اپنا حاجت روائی کرتے ہو تو تمہارا صمد ہو گیا, تو پھر تم قل ہو کیوں پڑھتے ہو؟ تم تو اللہ صمد کے کافر ہو, پڑھتے ہو اللہ صمد اور پکارتے ہو عاجز المخلوق کو. سورۃ یاسین میں ذکر ہے وَإِنَّ شَاءَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, اگر ہم چاہیں ہماری رضا ہو تو ہم تم کو دریا میں غرق کر دیں گے, فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تفسیر مدارج حنفی مانا کرتا ہے فلا مستغیث لکم, کوئی فریاد رس تمہارا نہیں ہے, اور تم بیڑی میں سوار ہو کے پکارتے ہو گیارہویں والا 12 کی بیڑی غرق ہو گئی تھی اور آپ نے نکال دیا, تو فلا ذری خرم کر کیا مطلب ہوا؟ سورۃ یاسین میں تو پڑھتے ہو وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, اگر چاہے ہم تو ہم تم کو غرق دیں گے, کوئی تمہارا فریاد رس نہیں ہے, اور تم سورۃ یاسین کے کافر نہیں ہو کہ جب تم پکارتے ہو غیر کو. ایمان اس عقیدے کا نام ہے جب دل میں یہ آ جائے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے اور سوا اس کے سب مخلوق
تمام مخلوق محتاج ہے. اور قرآن سورۃ فاطر 22 پارے میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے ہاں. فقیر معنی محتاج, اور ناس میں تو انبیاء علیہ السلام ہے, اولیاء کرام ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, تم سب کے سب محتاج ہو. واللہ والغنی الحمید, اور ایک اللہ بے پرواہ ہے, اور جس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ حاجت روا ہے وہ صرف ہی اللہ ہے. الغنی محتاج نہیں ہے, الحمید تعریف اس بات کی کہ وہ سب کا حاجت پورا کرنے والا ہے, وہ ایک اللہ ہی ہے. سورۃ فاطر اس کے پہلے میں اللہ فرماتے ہیں ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له فلا ممسك لها, تو وہ چیز جو کھول دے اللہ اپنی رحمت, دولت اور نعمت اور صحت کسی کو دے دے, فلا ممسك لها, کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما يمسك فلا مرسل له من بعده, اور جو بند کرے تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے جب اللہ ہی بند کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا, اس کی رضا ہے چاہے تو کسی کو لڑکے دیتے ہیں اور چاہے تو لڑکیاں دیتے ہیں, یہ اسی کی طاقت ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار, اللہ ہی پیدا کرتا ہے جو اللہ ہی کو پسند ہو. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ, نہیں ہے مخلوق کے لیے کوئی اختیار اس میں کہ کوئی لڑکے کا ذمہ دار ہو اور کوئی لڑکیاں کا, اور کوئی دولت اور کوئی صحت کا, کوئی نہیں ہے. تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس عقیدے سے آیا ہوں, اس عقیدے کا اظہار کرتا ہوں کہ حاجت سر کرنے والا, پورے کرنے والا, پورا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے, اور اسی کا نام ہے ایمان. اور اس عقیدے کے بعد وہ طریقے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کا ہے نام عبادت. ہر چیز کے تولنے کے لیے اور ناپنے کے لیے کوئی مقرر چیز ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تولنے کے لیے پاؤ ہے, کیلو ہے, من ہے. آپ اگر بازار میں جائیں اور دکاندار سے چاہیں کہ چائے فی کیلو کتنے پر ہیں, تو وہ کہے گا 40 روپے 45 روپے, اور آپ پیسے دے دیں تو کیلو کوئی مقرر چیز ہے سیر یا نہ کوئی وٹا دکاندار پسند کرے, یا آپ کوئی وٹا پسند کرو کیلو ہے, نہیں کیلو مقرر چیز کا نام ہے جو حکومت اور رعیت کے درمیان مسلم ہے. ویسے ہی جب آپ دکاندار سے کہیں کہ یہ کپڑا گز کتنے پر ہے, اور آپ دونوں فیصلہ کہیں 5-6 روپے پر, تو گز وہ مقرر ناپ کا نام ہے یا نہ کوئی ڈنڈا آپ لے لیں. تو دنیا کی چیزوں کے لیے مخلوقات کے درمیان ناپ اور تول کا مقرر چیزیں ہیں, ناپ کے لیے گز اور تولنے کے لیے پاؤ, سیر, چٹان وغیرہ تولا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین تمام مسلمانوں کا ایک ہے, اور یہ دین اللہ نے بھیجا ہے, اور یہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو کیا ہماری دین کے لیے کوئی تول اور ناپ ہے کہ نہیں؟ وہ سب کے سب ان دونوں کے گردن نہاد ہیں اور ان دونوں کے تشریح کرتے ہیں. اپنے طرف سے کوئی ایمان نہیں گڑ لیتا کوئی چیز, ایمان تشریح کرتا ہے اس چیز کا. جیسے آپ نے 4 معمار لائے اور آپ نے کہا کہ ایک کنال زمین ہے, اس میں میں مکان بناتا ہوں, تو ایک معمار ایک نقشہ بناتا ہے, دوسرا دوسرا, تیسرا تیسرا, چوتھا چوتھا, مگر چاروں کا مقصد یہ کہ مکان اچھا بن جائے اور خرچ کفایت سے ہو, اور چاروں کا مقصد یہ کہ مکان بنانا ہے. ویسے ہی ایمار با ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو. امام شافعی کہتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو, امام احمد اس طریقے سے پڑھو, امام مالک اس طریقے. چاروں کا مقصد نماز کے فرض اچھا ہوگا, اور چاروں کے چاروں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل پیش کرتے ہیں. امام کہتا ہے یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے, یہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے. مقصد چاروں کا دین ہے, خلاف آپس میں نہیں ہے ان کا, جیسا لوگوں نے سمجھا ہے, بلکہ چاروں کا مقصد ہے کہ یہ طریقہ آسان ہے اور یہ بہتر ہے اور تمہارا طریقہ جائز ہے, لیکن قرآن اور سنت سے باہر نہیں ہے وہ, اور نہ اپنے طرف سے کر لیتے ہیں کوئی چیز. آج تک کسی ایمان کی کتاب میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جب تم میری بات کو کسی کتاب میں پاؤ گے سنو گے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو دیوار پر پھینکو. وہ میرا قول نہیں ہے اور کسی نے مجھ پر لگایا ہے, میرا قول وہ ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. ویسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, امام مالک اور احمد کا بھی یہی قول ہے. تو ائمہ اور علماء ربانین سب کے سب قرآن اور سنت کے گردن نہار ہیں, اور ہمارے زمانے کے مولی ماشاء اللہ, مگر دین مولی کا قول نہیں ہے. اگر آپ سمجھے کہ چرچ والا مولی صاحب یا پنچیر والا یا پشاور والا یا سات دنیا والا کوئی مولی کا ہے, وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ہو, اور ہم ہر ایک مولوی کو بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہر ایک مولوی کو ہم اس قرآن اور سنت سے توڑیں گے. اگر اس میزان پر وہ درست ہے تو اللہ کا نیک بندہ ہے, اور اگر اس میزان سے خلاف ہے تو ہم کہیں یہ سنت کا دشمن اور خلاف قرآن اور سنت اور اللہ رسول کا دشمن ہے. قرآن میں ذکر ہے آگ میں پارے میں جہنم میں ایک جماعت, خدا نے کریم حکم ہوگا کہ اس جماعت کو جہنم میں ڈال دو. جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں فریاد کریں گے اور اپنے مولیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا, وہ بھی ہوں گے جہنم میں. تو جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ عوام کہیں گے, جال کہیں گے, ربنا ہاؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. اللہ ان مولیوں ہم کو گمراہ کیا تھا, ہماری شادی بیاہ, ہماری ماتم و غم, انہوں نے خلاف قرآن اور سنت چلایا تھا, اللہ ان کو دوچند دوگنا عذاب دے دے. اللہ فرماتا ہے دنیا میں دونوں کے لیے دگنا عذاب, اس مریم کے لیے دگنا دیس واسطے ہے کہ خود بھی گمراہ تھی اور عوام کو بھی گمراہ کر دیا, اور عوام کو کے لیے دگنا ایسا واسطے کہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلے گئے تھے. کیوں انہیں قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن تو صرف مولی کے لیے نہیں آیا, سکھ کے لیے نہیں آیا. قرآن تو ایک آسان کتاب ہے. ہمارے پنج پیر میں 140 عورتیں قرآن کا درس دیتے ہیں بس ترجمہ, اور جب ہمارے دور میں بڑے بڑے علماء آتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو ممبر پر کبھی مولوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں تو زنانے چھٹ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے, ان کو سمجھاؤ. میں پھر سکو دیتا ہوں کہ بھائی تم پر زنانے نے غلط کیا ہے, اس قرآن کتنا مشکل کتاب نہیں ہے. یا ایک مولوی آیا تھا, میرا باپ زمیندار تھا, دادا زمیندار تھا, پر دادا زمیندار تھا. یہ ضرور نہیں ہے کہ مولا کا لڑکا ہو تو قرآن پڑھ لے. قرآن تو ایک آسان کتاب ہے,
آپ کسی مولی صاحب کو مجبور کریں یا اس کی خاطر تواضع کریں اور اسے کہیں کہ بھائی مجھے فرصت نہیں ہے, مجھے عشاء کے بعد ایک ایک آیت پڑھاؤ. ہمارے پنپیر میں ایک جوناہا ہے وہ دس دیتا ہے اور طالب علم اس کے دس میں دیتے ہیں. ایک میراشی ہے وہ دس دیتا ہے, چالیس آدمی اس کے دس میں دیتے ہیں میراشی. اور مولی جب ترجمہ نہیں سمجھے تو اسے پوچھتے ہیں. ایک کلال کا بھی مر گیا وہ دس دیتا ہے, ایک رسال دار دیتا ہے, سرکان دیتا ہے. یہ تو آپ کی نادانی کہ آپ نہیں پڑھتے قرآن. اور اللہ نے فرمایا میں نے جہنم کے لیے مخلوق پیدا کیا ہے, ان کی نشانیاں ہیں. جیسا آپ دیکھے کہ بھائی بڈھے کی نشانی کے سفید بال, آدمی کا نشانی اس کے چہرے پہ بال. گزشتہ دن ایک لڑکا آیا تھا, میرا قریب رشتہ دار تھا, مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماما تم نے مجھے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں, مجھے غلطی ہوئی. ہم تو فرق کرتے ہیں مرد اور عورت کی دو چیزوں پر. ایک تو مرد کے منہ پہ بال ہوتے ہیں اور سر اس کا منڈا ہوتا ہے. آپ نے منہ پر بال ہلکی ہیں, منگائے ہیں, اور سر پہ تمہارے بال ہیں. مجھے یہ شبہ ہے کہ آپ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. رشتہ دار تو بعد میں تمیز نہیں ہے. میں نے کہا مجھے تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ تم لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, اور رشتہ دار غیر رشتہ دار تو بعد میں ملے گا. تو انسان کی کچھ پہچان تو ہے نا, علامات پر پہچان ہوتا ہے. ویسا ہی اللہ نے آپ کے پارے نے جہنمی کا نشان بیان کیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے جو جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی ہیں, جو جہنم میں جائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں وہ قرآن نہیں سمجھتے دلوں پر. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور وہ اپنے کانوں سے قرآن نہیں سنتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ان کے آنکھیں ہیں, آنکھوں کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھتے. جہنم کی جو مخلوقات ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے, ان کے نشانیاں. تو میرے بھائی کیوں اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہو؟ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھو, اور اگر اور فائدہ نہیں ہے تو یہ ٹھگوں سے غداروں سے تو بچ جاؤ گے نا. جو تمہارا ایمان چھین لیتے ہیں اور تمہیں ورغلاتے ہیں, تمہاری شادی بیا غلط طریقے رسم و رواج سے چلاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, تو قرآن میں تو تمہیں یہ فائدہ نکل جائے گا. کم سے کم عقیدہ تو تمہارا ایمان کا بگڑ گیا ہے. عمر بھر تم کو نہیں بتلایا اس نے کہ بھائی تم جو عقیدہ رکھتے ہو, بات آ جائے تو فلان بابے کے پاس جاؤ. دل میں کچھ اضطراب اور تھڑپ ہے تو فلان کے پاس جاؤ. بخار ہے تو فلان کے پاس جاؤ. تو تم کو آج تک اس ایمان کا چیز نہیں بتلایا. وہ کو تم کو تم سے چین لیتا ہے دنیا, اور تاریخی میں تم اچھے ہو. روشنائی میں اگر تم آ جاؤ گے پھر تم سے چوری نہیں کر سکتا, اندھیری رات میں وہ تم سے چوری کرتا ہے. تو تم نے خام خواہ اپنے آپ کو اندھیری رات میں رکھا ہے. میں نے جس آیت کو پڑھا تھا اس کا مطلب دیتا لے تو خرجن ناس من الظلمات الى النور, اے پیغمبر ہم نے تجھ کو اس واسطے بھیج دیا کہ لوگ اندھیری رات میں ہیں, تاریکی میں ہیں, تو تم ان کو روشنائی کا مینار, لالٹین, بجلی دے دو تاکہ وہ روشنائی میں آ جائے, ورنہ تم تو اندھیری رات میں ہو. ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تمہارا یہ عقیدہ ہے. معمولی تم نے ٹکر کہا بابا پہنچو, معمولی مصیبت میں آیا تو فلان پہنچو, فلان لاؤ اور فریاد کرو. ہمارے یہاں بھی اسلم خان ہے آپ کی چچ میں, اور ہمارے پاس بھی اسلم خان ہے منہیری کے اوپر. اس اسلم خان کا گزشتہ سال ایک منت ہے, وہ لاریوں میں گیا تھا حج پہ, چند آدمی ساتھ اور تھے. وہ مجھ سے ذکر کرتا تھا اس کا بچیجا کہ میرے چچا نے کہا جب واپس آیا کہ ہم جب بغداد پہنچ گئے تو ہم نے ارادہ کیا کہ حضرت شیخ کے مزار پہ حاضر ہو جائیں اور وہاں دعا کریں. وہ کہتا ہے ہم گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر, ہم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی, ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی غلاف کے نیچے سر اندر کر دیا ہے اور چیختا ہے یا شیخ استغفر یا شیخ عبد القادر جیلانی, اے شیخ عبد القادر جیلانی میری فریاد مان دو. دوسرا آدمی آیا اور اس نے کھینچ لیا اور اس نے اسے کہا استغفر شیخ, تم شرک سے فریاد مانتے ہو, اللہ تم کہنے لگا ہم جب پنچیری ہو کیا تم پنچیری ہو مجھے روکتے ہو. مدد صاحب کہتا ہے امکان والا میں متحوش ہو گیا, میں نے چار چاہتے ارد گرد نظر ماری کہ مودی صاحب کہاں کرا ہے مگر تم نظر نہیں آئے. پھر میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا بات تھی جو اس نے کہی, اس نے کہا ہمارے ملک میں چند طالب علم آئے ہیں اور یہ پرچار کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے مانگو شیخ سے مت مانگو. ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سیکھا ہے, انہوں نے کہا پاکستان میں ایک گاؤں ہے پنچیر, اس کا نام ہے وہاں ہمارا استاد ہے جس کا نام پنچیر ہے. تو اس مسئلے کو جب ہم نے سمجھ لیا تو ہم کو لوگ پنچیری کہنے لگے, اس لیے شاید مجھے کہتا ہے تو پنچیری ہوں. میں نے ملک سے کہتا ہے میں حیران ہوا کہ بغداد اور عراق دیکھو اور انت پنچیری ہوں, اس کا میں حیران ہوا. یہ پنچیری مسئلہ نہیں ہے, یہ پرانی مسئلہ ہے بھائی. پنچیر تو ایک بستی کا نام ہے, یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ایک اللہ سے مانگو اور ایک اللہ کو پکارو اور یہ ایمان ہے, اس کو کہتا ہے ایمان. اگر یہ عقیدہ ہو تو مغفرت ضرور ہوگی, لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں شرک ہے تو یاد رکھو حج زکات روزہ صدقات وغیرہ کوئی کام پہ نہیں آتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کبھی خدا بخشش نہیں کرتا اس شخص کو جو اللہ کی صفات میں کسی کو سانجھا اور شریک بنا لے. یہ اللہ ہی کا صفات ہے, یہ اس کی صفت ہے کہ ہر کچھ دیکھتا ہے اور ہر ایک کی امداد کر سکتا ہے, مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق اگر موجود ہو تو ہاتھ دے دے گا, ظاہری تعام دے دے گا, مگر ایک اللہ ہے کہ حضرت یونس دریا کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر چیختا ہے وَظَنُّونِ اِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, اس نے وہاں فریاد کیا لا الہ الا انت سبحانک. دعا کے تین ارکان ہے اور دعا کی شرائط ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ دعا نہیں مانتے ہو, ہم کہتے ہیں دعا تو عبادت ہے, دعا سے اگر منکر ہے تو وہ تو خدا کی عبادت سے منکر ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اس طریقے سے کرو جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت کے طریقے پہ نہیں تو دعا نہیں, تو ہم حضرت کے خلاف دعا نہیں کرتے. دعا کی تین ارکان ہیں, ایک یہ کہ جس سے مانتے ہو تو عقیدہ رکھو کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ وسیل نہیں ہے دینے والا ہے. اگر وہ وسیل اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اس سے مانگ کے کیوں, پھر تمہارے مانگنے کا کیا فائدہ. اگر اس کے ہاتھ میں ہے تمہارا مقصد مگر وہ وسیل ہے تو پھر اسے مانگنے کی کیا مطلب. اور تیسرا اپنے آپ کو محتاج بناؤ, جب میں آج بھی محتاج ہوں, اگر اس کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے اور دینے والا بھی ہے مگر تم کہتے ہو میں مستغنی ہوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو نہیں دے دے گا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. یونس علیہ السلام کے دعا میں تین ارکان ہیں, یہ لا الہ الا انت, کوئی حاجت روا کوئی حاجت سر کرنے والا سوا تیرے نہیں ہے, اور دوسرا سبحانک تیری ذات پاک ہے بخل سے فقیری سے, اور تیسری انی کنت من الظالمین. ظلم عربی میں کہتے ہیں معنی ناقص اور بمانے کم, جیسا قرآن میں ذکر ہے تل تل جنتیں آتت فلحا ولم تظلم منہ شیئا, دونوں باغ میوے دے رہے تھے اور نقصان نہیں کرتے تھے اپنے میوے میں, تو ظلم مانے نقصان. انی کنت من الظالمین, یقیناً ہوں میں کم اسباب والا میرے ہاتھ میں اسباب نجات نہیں ہے. ظلم مانا یہ نہیں کہ میں گنہگار ہوں, لیکن اس ملک کی بدقسمتی جیسا اور ہے, ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جو نہ سمجھنے والے تھے وہ بھی مفسر بن گئے, عربی نہ سمجھے وہ بھی مفسر ہیں. بعض مفسر ظالم کا معنی گنہگار کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو علم نہیں ہے. ظالم کا معنی کم اسباب والا, میرے ہاتھ میں اخلاقی کے اسباب نہیں ہے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, میں نے حضرت یونس کی دعا منظور کی اور میں نے اس مصیبت کو چھڑایا. وہ ذات جو دریا کے نیچے بھی سنتا ہے, وہ ذات جو مچھلی کے پیر سے باہر نکالتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے, جب اس نے دعا کی رب انی مسنی الضر, اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی, میں نے دعا قبول کی اور میں نے اس کو صحیح سلامت کر دیا بغیر اسباب کے. وہ ذات جو صحت دیتا ہے وہ ایک ہی اللہ ہے, اور علاج معالجے انسان کر سکتے ہیں. تو اللہ کی صفات مخلوق میں کیوں بناتے ہو؟ یہ ہے ایمان. اگر یہ ایمان دل میں ہے تو مبارکی اور خوشمتی ہے, اور عمر کی قیمت تم نے ادا کی. اگر تم نے اپنی عمر پر توحید کا خزانہ خرید لیا اور تم نے ایمان مول لیا تو پھر مبارک ہو, اور اگر تم نے اس عمر کو برباد کیا اور تم نے اس خزانے کو نہیں پایا تو ویل محسرت اللہ, نہایت افسوس ہے تجھے. قریباً 7 سال قبل روس پہ جب انقلاب آیا تو روس کی شمال کی طرف ایک بستی تھی, اس میں ایک عالم تھا علاء الدین. اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بچہ ملک سب کے سب بگڑ گیا اور کمیونسٹ دہلی بن گئے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم اگر کابل کی طرف جاتے ہیں تو دنوں کا مزل ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو چین کی طرف ہمارا سارا قریب ہے, چلو چین پہ ہم نکل جائیں. تو باپ بیٹے راتوں رات اپنی بستی سے نکل گئے. رات بھر انہوں نے سفر طے کیا اور صبح ایک بستی میں پہنچ گئے جو چین کے سر کے قریب تھی. وہاں انہوں نے آرام کیا, وہاں ایک آدمی ملا ان کو مسلمان. اس نے پوچھا کہاں جاتے؟ انہوں نے کہا ملک تمام کے تمام دہری ہو گیا, ہم یہاں سے بھاگتے ہیں. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, دن ٹھہرو رات نکلیں گے. رات ہو گئی, تینوں نے آرام کیا. نماز کے کچھ قبل تینوں جاگ گئے اور چل پڑے. اس بستی والے نے کہا کہ بھائی ایک بات تو مان لو, اس بستی میں میرے جانے بعد کوئی اذان دینے والا نہ ہوگا, تو تم یہاں بیٹھو, صبح صادق نظر جائے ایک اذان تو آدمی دے دوں. انہوں نے کہا اچھا جاؤ. وہ مسجد میں آیا, صبح جب نکل گیا تو اس نے اذان شروع کی. اذان اس نے حی علی الصلاۃ تک پڑھ لیا اور اس بستی میں طوفان ریت کا شروع ہوا, گھٹنوں تک وہ غرق ہوا ریت میں, مگر اذان اسے ختم کی اچیو کرے تو ہم زیادہ محفوظ بہتر ہوں گے. اور اگر وہ چیز نصیب نہیں ہوئی تو کتا تو کتا ہے, ہم زنجیر سے بھی بہتر ہوں گے. مولی علاء الدین نے کہا وہ ایمان ہے. اگر اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا تو ہم زیادہ محفوظ سے بہتر ہوں گے, اور اگر ایمان نصیب نہ ہوا تو کتے سے بھی ہم بہتر ہوں گے. امیر نے کہا کہ بتلاؤ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مولی صاحب نے تشریح شروع کر دی کہ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے, مجھ کو اور تجھ کو پیدا کیا ہے, اس ذات پہ اعتماد اور یقین کرنا کہ وہی حاجت روا ہے اور وہی فریاد رس ہے, اس کا نام ہے ایمان. امیر پہ اثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں, اس نے بھی کرنا پڑ گیا. اگر یہ ایمان نصیب ہوا تو مخلوق میں سے اثر سے تم بہتر ہو جاؤ گی, اور اگر ایمان نصیب نہیں ہے تو عمر پر او شراب کا اور زہر کا پیالہ آپ نے خرید لیا اور دنیا آخرت تباہ ہو گئی, اور وہ عزیز چیز جو عمر تھی وہ برباد ہو گئی. تو میرے بھائیو, سب سے پہلے اس قیمتی جوہر کو, اور اس پیش قیمت خزانے کو خرید لو. اور یہ خزانہ مل سکتا ہے قرآن سے. قرآن پڑھ لو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کون ہے اور اس کے صفات کیسے کیسے ہیں اور مخلوقات کا کیا درجہ ہے. اور اس کے بعد کلمے کا دوسرا مطلب ہے محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہم مانیں گے کہ محمد رسول اللہ پیغمبر ہے. آپ اور پاکستان کے پریزیڈنٹ اور امیر کو امیر کہیں اور حکم اس کا نہیں مانیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ امیر کو تو امیر کہتے ہیں, پریزیڈنٹ اور صدر کو صدر کہتے ہیں, مگر قانون اس کا نہیں مانتے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ویسے ہی اس آدمی کا خسارہ ہے اور نقصان ہے جو منہ سے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے مگر پیغمبر کا قانون نہیں مانتا. اور قرآن میں ذکر ہے فلا ربک لا یؤمنون, ایسا نہیں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے. میری ذات پر میرا قسم ہو وربک, میری ذات پر میرا قسم ہو, لا یؤمنون, کبھی ایمان والا نہیں ہے یہ لوگ. حتی یحکمون فی ما شجر بینہم, یہاں تک کہ اے پیغمبر تمہارا قانون, تمہارا حکم, تمہارا طریقہ جو چیز ان میں پیدا ہو جائے اس میں چلائے. ان میں جو چیز پیدا ہو جائے, شادی بیاہ, ماتم و غم, اس میں تمہارا طریقہ جاری کرے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, ایک تو تمہارا طریقہ رائج کرے اور دوسرا وہ تمہارے طریقے پر کوئی تکلیف محسوس نہ کرے, اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں گے. اور تیسرا ویسلموا تسلیما, تسلیما مفعول مطلق ہے, یسلموا کے لیے علماء سمجھتے ہیں اور مفعول مطلق کلام میں تکرار کے لیے آتا ہے. تو مطلب آیا کیا ہے؟ ہمیشہ ہی ہمیشہ, ہمیشہ ہی ہمیشہ سنت کے مطابق رہیں گے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ مان دیا, ہمیشہ تو ہمیشہ اپنی شادی اور بیاہ میں, ماتم اور غم میں سنت کے تابے دار ہوں. یہ تین شرط ہوں, ایک یہ کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنائے اور چلائے, اور دوسرا ہے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بلا زردہ نہ سمجھے, اور تیسرا ہمیشہ اس کو چلائے, تبھی مسلمان ہوں گے, ورنہ مسلمان نہیں ہے. ابھی میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں, ایک طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ایک ہم نے اپنایا ہے. بچہ پیدا ہو جائے تو چند پیسوں پر ہم مولوی صاحب کو لے جاتے ہیں, چلو اذان اور اقامت دے دو, تو پیسوں پر ہزار اقامت ہو گیا. اور یہ تمام امت کا فیصلہ ہے کہ اذان بچے کے کان میں عبادت ہے اور عبادت پیسوں پر نہیں ہوتا. جس نے یہ عبادت کی وہ ویسے ہی تک گیا, اس کا کوئی ثواب نہیں, اور جس نے پیسی دی اس کا بھی کوئی ثواب نہیں. تو بنیاد ہو گیا بچے کے کانوں میں, نہ اذان اور نہ اقامت. پھر میراثی آتا ہے, ڈول بجاتا ہے اور اس کو 20-25 روپے دے دیے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے. سن 54 میں بستی کے قریب میری زمین ہے, میں وہاں بیٹھا تھا اور میرا زمیندار پانی چلا رہا تھا. سپاہی آئے کہ ڈی ایس پی آپ کو بلاتے ہیں, پولیس کپتان تمہیں بلاتے ہیں سوابی میں. میں نے کہا اچھا. 11 بجے تھے, گرمی کا زمانہ تھا, 3 منٹ پیادہ مگر ہے ہم دونوں چلے. تقریباً کوئی 12:30 ہم پہنچے, سب گرمی تھی. پولیس کپتان صاحب اندر بیٹھا تھا, 2-3 تعمیردار بھی ساتھ تھے. میں باہر برآمدے میں بیٹھ گیا. قریباً گھنٹہ آدھا ہو گیا, میں نے سپاہی کہا بھائی مجھے پیش کرو, اگر رکھنا ہے تاکہ میں رہ جاؤں اور اگر اجازت دیتا ہے کہ چلا جاؤں. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. میں خود اندر گیا, میں نے سلام کیا. پولیس کپتان صاحب بیٹھے تھے, اس نے پوچھا کون ہوں؟ میں نے کہا میں فلان ہوں. اس نے کہا ہاں وہ تم ہو؟ میں نے کہا ہوں میں ہوں. اس نے کہا کہ 300 علماء نے درخواست دیا ہے کہ یہ شر برپا کرتا ہے, فساد کرتا ہے, میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں, تنبیہ کرتا ہوں کہ سیدھا ہو جاؤ اور نہ پھر میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا. میں نے کہا کیا دیکھوں گا, میں نے نوٹس مانگتا ہوں, میں اپنے قول سے باز آتا ہوں, میں نے جو کچھ کہا ہے کہتا ہوں, کہوں گا, نہیں چھوڑتا ہوں. اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پولیس کپتان مسلمان ہے, اس کو کیوں روکتے ہو اور اس کی عزت کیوں لیتے ہو؟ اس نے کہا کس کا؟ میں نے کہا تمہارا, جھگڑا تم کا ہے. اس نے کہا میرا عزت لوٹتے ہیں اور میرا مجھے لوٹتے ہیں. میں نے کہا ہاں, تم ایک مسلمان ہو کہ 700 روپے تنخواہ لیتے ہو, تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن تمہارا تقریباً 1000 روپے خرچ کرتے ہیں. موری صاحب 5-10 روپے لیتے ہیں, میرا صاحب 20-25 لیتے ہیں, اور بھائی وغیرہ کپڑے لیتے ہیں, 1000 روپے تمہارے خرچ ہوتے ہیں. تو انہیں کہا شکر زیادہ. میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں, اپنے طریقے سے کہتا ہوں. پھر بچے کا جب فتنہ ہو جائے پھر بھی تمہارا 1000 روپے خرچ ہوتا ہے, سب فتنہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر منگی ہوتا ہے بچے کا, پھر بھی تمہارا 1000 ہوتا ہے خرچ. پھر شادی ہوتا ہے, پھر 1000 خرچ ہوتا ہے. پھر جب مر جاتا ہے بچہ یا باپ تو 1000 روپے خرچ ہوتی ہے. تو پیدائش پر 1000, سپنے پر 1002, منگنی پر 1003, شادی پر 1004, مرنے پر 1005. تو ایک بندے پر 5000 تمہارا خرچ ہوتی ہے. اور گھر میں میاں بیوی اور 2 بچے ہوں تو 4 پر کتنا خرچ ہوگا؟ 20,000 روپے خرچ ہوتی ہے. تو 20,000 تم کب کما سکتے ہو؟ تمہاری تنخواہ اتنی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہے, اس کو کیوں لوٹتے ہو؟ اس کی حفاظت کرو, بس میرا یہ جرم ہے. اور پھر تمہارا عزت لوٹتے ہیں. تو مجھے کہو عزت کیسا لوٹتے ہیں میرے؟ میں نے کہا ہم پٹھان جب ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہاری عورت کے سامنے ناچوں, ڈول بجاؤں. اور جب تم شادی کرتے ہو لڑکے کا یا اپنا کا تو لوگوں کہتے ہیں ڈول بجاؤ اور ناچو. تو یہ تمہاری عزت نہیں لوٹتی. اور تمہارا باپ مر جائے تو ہم کہتے ہیں تمہارے باپ سے میں ستم لاؤں. تو جب مر جائے تو دوسرا آدمی آتا ہے اسے ستم نکالتا ہے, پاجامہ نکالتا ہے. تو یہ تمہاری عزت نہیں ہے. میری جرم یہی ہے اس ملک میں کہ میں تمہارا اور ہر مسلمان کا آبرو بچا لیتا ہوں اور عزت بچاتا ہوں. یہ میرا جرم ہے اس دنیا میں. خدا کا فضل احسان ہے, میرا والدہ زندہ ہے. مجھے کبھی کبھی کہا کرتی ہے کہ والد کے لیے دعا زیادہ مانگو. اس نے تم کو پڑھایا, دیوبند دے دیا. میں نے کہا والد نے مجھے تو مصیبت میں ڈال دیا ہے. میرے روز عزیز اقارب آرام سے بیٹھے ہیں, اور اگر گلگت کوہستان میں کوئی کہتا ہے خدا ایک ہے تو کہتے ہیں پنچیر کا ایسا جیسا. اور اگر بلوچستان میں کوئی کہتا ہے, کوئٹے میں میں گیا تھا, موری انہیں سن 65 کا ذکر ہے, مجھ سے کہا مناظرہ کرو. میں نے کہا اچھا, میں رہ گیا, شام ہوئی مناظرہ کروں گا. لوگ پتھر لائے تھے تو میں تفریح کرنے لگا تو لوگوں نے پتھر شروع کیے اور تمانچے. ایک سپاہی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم تو سب زخمی ہو گئے ہو, اب یہ تفریح بند کرو. میں نے کہا میری زبان تو درست ہے. اور جنہوں نے پتھر مارے تھے اور میں نے کچھ کیے کہ پھر دب گئے, چپ گئے. پولیس نے کہا رپورٹ کرو تم کو کس نے مارا. میں نے کہا تم نے مارا ہے, تم نے حفاظت نہیں کی. موری صاحب سب لڑ رہے تھے. میں نے کہا تم پر دعویٰ نہیں کرتا ہوں. اگر میں خدا کو ایک نہیں کہتا تھا اور محمد رسول اللہ کی تحریری کو نہیں اپناتا تھا تو لوگ مجھ کا کیا کام کہ مجھے گالی دیتے. کبھی کہتے ہیں صدقات نہیں مانگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں زیارت قبور نہیں مانتا, کبھی کہتے ہیں دعا نہیں مانتا. میں نے کہا میں کہتا ہوں خدا کی لعنت اس شخص پر جو زیارت قبور کو نہیں مانتا, دعا کو نہیں مانتا, صدقات کو نہیں مانتا. ہاں خلاف سنت نہیں مانتا ہوں. تو کہتے ہیں پنچیر میرے جرم کیا ہے. تو پولیس کپتان سر نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے. میں نے کہا اور کیا بات ہے.